بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کی خدمت میں ساجد رضوی کا سلام پہنچے. سامعین, آج 28 صفر ہے. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور آپ کے فرزند ارجمن حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا یوم شہادت بھی ہے. اسی مناسبت سے ہم آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دلی تعزیت پیش کرتے ہیں. پروگرام زاویہ نگاہ میں ہم گزشتہ ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ لیں گے اور انہی واقعات میں سے کسی ایک واقعے پر انشاءاللہ اپنے معزز مہمان کے ساتھ ہماری تفصیلی گفتگو بھی ہوگی حسب معمول, جیسا کہ گزشتہ ہفتوں کی طرح. اور اس کے سلسلے میں جو سوال اور جواب ہوں گے یقیناً وہ ہم جاننا چاہیں گے اپنے پروگرام کے حوالے سے کہ کس انداز میں اور کس نہج پر جو ہے وہ ہمارا موضوع جو ہے جا رہا ہے. تو آئیے سب سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر. جی ناظرین, یہ تو تھے ہمارے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات جو آپ نے ملاحظہ فرمائے. اور جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ایک بار پھر عالمی خبروں میں سر فہرست ہے اور فلسطین کی انتظامیہ کی طرف سے ایک مسودہ قرارداد سلامتی کونسل میں پیش کیا گیا ہے کہ جس کا فی الحال جائزہ لیا جا رہا ہے. البتہ توقع یہ کی جا رہی ہے اور جیسا کہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ممکن ہے کہ اس قرارداد کو ویٹو کر دیا جائے. جی ہاں, ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مسئلہ. تاہم امریکہ کی جانب سے اس کے مقابلے میں صہیونی حکومت کی مسلسل حمایت اور مدد کا اور امداد کا سلسلہ بھی جاری ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
فلسطین سے صہیونی حکومت کے قبضے کے خاتمے سے متعلق قرارداد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کر دی گئی ہے. فلسطینیوں کی پیش کردہ قرارداد میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسرائیل کو نومبر 2017 کے اختتام تک مشرقی بیت المقدس سمیت 1967 کے تمام مقبوضہ علاقوں کو خالی کرنے کا پابند بنایا جائے. اس کے علاوہ فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی, صہیونی بستیوں کی تعمیر روکنے, فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے حملے بند کرانے اور ان کی زمینوں کو ضبط کرنے, نیز فلسطینیوں کی بے دخلی کی روک تھام کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیلی قبضے کے خاتمے کی قرارداد کا مسودہ سلامتی کونسل میں پیش کیا جانا ہی فلسطینی عوام کی بہت بڑی کامیابی ہے. فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا جانے والا مسودہ قرارداد بہت ہی ناقص ہے اور فلسطینیوں کی امنگوں سے بہت دور ہے, کیونکہ اس میں اسرائیلی قبضے کے خاتمے کو 1967 کی سرزمینوں تک محدود کر دیا گیا ہے. حالانکہ فلسطینی عوام پوری سرزمین فلسطین سے اسرائیلی قبضے کے خاتمے کے خواہاں ہیں, لیکن ایسی کمزور قرارداد بھی امریکہ اور صہیونی حکومت کے لیے تشویش کا سامان فراہم کرنے کے لیے کافی تھی. لہذا امریکی حکام نے کھل کر دھمکی دی تھی کہ وہ مذکورہ قرارداد کے مسودے کو ویٹو کر دیں گے. ایسی خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کی دیرینہ پالیسی کے تحت قرارداد کے مسودے میں تبدیلیوں اور اصلاحات کے لیے فلسطینیوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے. ایسا دکھائی دیتا ہے کہ امریکی حکام مذکورہ قرارداد کے مسودے پر غور اور دیگر بہانوں سے سلامتی کونسل میں رائے شماری کو مؤخر کرانا چاہتے ہیں تاکہ قرارداد میں منمانی تبدیلیاں کروا سکیں. ساتھ ہی ان کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ضائع کر کے مذکورہ قرارداد کو سلامتی کونسل کے ایجنڈے سے ہی خارج کر دیا جائے. ایک بات پوری طرح سے واضح ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا فلسطینیوں کے حقوق کو تسلیم کیے جانے کا مطالبہ کر رہی ہے, امریکہ کی جانب سے مذکورہ قرارداد کو ویٹو کرنا خود امریکہ کو بھاری پڑ سکتا ہے. لہذا امریکہ کی کوشش ہے کہ ایسے ہیلوں اور بہانوں سے کام لیتے ہوئے فلسطینیوں کے خلاف اپنی پالیسیوں کو آگے بڑھائے, جس سے عالمی رائے عامہ میں کم سے کم اشتعال پیدا ہو. اس صورتحال میں فلسطینی حکام اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیداروں کو بہت زیادہ ہوشیاری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے.
ناظرین, ایک آزاد فلسطینی مملکت کے قیام کی راہ میں حائل رکاوٹیں. جی ہاں, اس حوالے سے آپ نے تبصرہ سنا. اور اب رخ کرتے ہیں سعودی عرب کا کہ جہاں پچھلے کئی دنوں سے ملک کے مشرقی علاقوں میں صورتحال بحرانی ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس وقت سعودی عرب میں 30,000 سیاسی قیدی جیلوں میں بند ہیں اور بغیر کسی مقدمے کے ان کو قید رکھا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ سعودی عرب نے جیلوں اور قید خانوں میں توسیع کا پروگرام بنا رکھا ہے. ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ.
سعودی عرب کے جیل خانہ جات کے ترجمان ایوب بن نہیت نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ 3 ماہ کے اندر اندر دارالحکومت ریاض کے قریب ایک نئی جیل کا افتتاح کر دیا جائے گا جس میں 9,500 قیدیوں کو رکھے جانے کی گنجائش ہوگی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نئی جیل بھی ریاض سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہائر جیل کا ہی ایک حصہ ہوگی. ہائر جیل سیاسی مخالفین کو قید کیے جانے کے حوالے سے کافی شہرت رکھتی ہے اور اسے سعودی عرب کی انتہائی خوفناک جیلوں میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے. خود سعودی حکام کے مطابق سن 2003 میں آتش سوزی کے ایک واقعے میں 50 سے زائد قیدی ہلاک ہو گئے تھے. حالیہ چند برسوں کے دوران سعودی عرب کے مختلف شہروں خاص طور سے ملک کے مشرقی علاقوں میں آل سعود خاندان کے خلاف عوامی احتجاج میں شدت اور سیاسی مخالفین کی بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کے پیش نظر سعودی حکام نے باضابطہ اعلان کیا تھا کہ وہ ملک میں نئی جیلوں کی تعمیر کا ارادہ رکھتے ہیں. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ملکی اور عالمی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس وقت سعودی عرب کے مختلف جیلوں میں 30,000 سے زیادہ سیاسی قیدی موجود ہیں جنہیں بنیادی ترین سہولتیں بھی میسر رہی ہیں، جبکہ جیلوں میں انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. جیلوں میں صاف صفائی کا فقدان ہے اور قیدیوں کی تعداد گنجائش سے کہیں زیادہ ہے، لیکن سعودی حکام کے نسل پرستانہ اور متعصبانہ رویے کی وجہ سے قیدیوں کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لا تعداد قیدیوں کو وکیل کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے. سعودی عرب کے شیعہ رہنما آیت اللہ نمر باقر النمر سمیت گرفتار سیاسی مخالفین کے ساتھ سعودی حکام کے نسل پرستانہ سلوک اور متعصبانہ رویے کے پیش نظر انسانی حقوق کی تنظیمیں تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر رہی ہیں. ہیومن رائٹس واچ سمیت انسانی حقوق کے متعدد عالمی تنظیموں کی رپورٹوں کے مطابق خطے میں اسلامی بیداری کی تحریک شروع ہونے کے بعد سے سعودی عرب کے عوام اور خاص طور سے مشرقی علاقوں کے لوگ مظاہروں اور احتجاج کے ذریعے ملک میں سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن موروثی طریقے سے حکومت کرنے والے سعودی حکام سیاسی مخالفین کی گرفتاریوں، تشدد اور ماورائے عدالت قتل کے ذریعے عوامی تحریک کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ مصر، لیبیا، تیونس اور یمن میں امیریت کے بانیوں کا انجام پوری طرح سے ان کے سامنے ہے، جو عوامی انقلاب کی موجوں کے سامنے بے بس ہو کے اقتدار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے.
ناظرین، پچھلے دنوں پاکستان کے شہر پشاور میں دہشت گردی کا جو المناک واقعہ پیش آیا، اس نے نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ پاکستانی حکام کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا. اور اسی بنا پر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستانی عوام، حکومت اور فوج اس وقت دہشت گردوں کے خلاف متحد ہو کر کارروائی کرنے، آپریشن کرنے اور دہشت گردی کی بیخ کنی کا عزم ظاہر کر رہے ہیں. اس سلسلے میں پاکستان کے مذہبی اور سیاسی امور کے ماہر جناب جاوید اکبر ساقی صاحب سے ہم نے رابطہ کیا اور اس بارے میں ان کی رائے جاننا چاہی تو انہوں نے کہا،
سانحہ پشاور جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین واقعہ ہے. اس سے پہلے اتنا بدترین واقعہ کبھی بھی رونما نہیں ہوا، اور یقیناً یہ معصوم بچوں کی شہادت جو ہے یہ دہشت گردوں کی درندگی اور وحشت کا منہ بولتا ایک ثبوت ہے. آج پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ غم میں ڈوبی ہوئی ہے، اور یقیناً ان والدین کے غم کا مدلوا نہیں ہو سکتا جو اپنے ان معصوم پھولوں سے محروم ہوئے ہیں. اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پاکستان میں بسنے والے ہر شخص کو، چاہے اس کا کوئی مذہب ہو، کوئی مسلک ہو، اس کو رلا کر رکھ دیا ہے. یقیناً دہشت گردوں نے یہ آج ثابت کر دیا ہے کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی مسلک نہیں ہے، ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اور وہ انسانیت کے دشمن ہیں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آج یہاں پہ معصوم بچوں کی شہادت کا اتنا بڑا یہ سانحہ رونما ہوا، اور یقیناً ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے. لیکن ایک بات یقیناً میں ضرور کہوں گا کہ آج جہاں پہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن اس سے ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج ان معصوم بچوں کی شہادت نے، ان معصوم بچوں کے خون نے پوری امت مسلمہ کو اور پوری پاکستانی قوم کو متحد کر دیا ہے. آج دہشت گردوں کے لیے یہ باعث لعنت ہے کہ آج پاکستان میں بسنے والا ہر شخص جو ہے کسی بھی مسلک کا، کسی بھی مذہب کا، اور پوری قوم نے دیکھا کہ جمعے کے اس مقدس دن کے موقع پہ خطبات جمعہ میں ہر مسلک کے لوگوں نے بھرپور اس خانے کی مذمت کی ہے اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے اپنی پاک فوج کے ساتھ اور اپنی حکومت کے ساتھ، اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ہمیں چاہے اس کے بدلے میں کتنی بڑی قربانی دینا پڑے، ہم دہشت گردوں کو ختم کر کے دم لیں گے. اب جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت نے ایک واضح اعلان کیا ہے کہ وہ دہشت گردی کو ختم کر کے دم لیں گے. وہ دہشت گردوں کے حوالے سے وہ اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف عملی اقدامات کرے. اگر حکومت نے اب بھی اس موقع پر سستی اور کالی کا مظاہرہ کیا، دہشت گردوں کے خلاف عملی اقدامات نہ کیے، تو قوم ان کو کبھی معاف نہیں کریں گی.
ناظرین، پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کو بھی دہشت گردوں نے اپنی دہشت گردانہ اور صفاکانہ کاروائیوں کی لپیٹ میں لے رکھا ہے. بہانہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں بیرونی افواج ہیں، ان کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، لیکن عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ دہشت گردوں کی طرف سے کی جانے والی کاروائیوں میں مقامی لوگ ہی مارے جاتے ہیں. اس سلسلے میں افغان حکومت اور انتظامیہ کو شدید وسائل کی کمی کا بھی سامنا ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ ہمارا تبصرہ.
افغانستان میں بدامنی کے واقعات میں ایک بار پھر اضافے کے بعد قومی سلامتی کے متعلق ادارے کے انچارج نے ارکان پارلیمنٹ کو دہشت گردوں اور طالبان کی مسلح کارروائیوں کے انسداد کے سلسلے میں سیکیورٹی اداروں کی مشکلات سے آگاہ کیا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں ارکان کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے افغانستان کی جنرل سیکیورٹی کے محکمے کے انچارج رحمت اللہ نبیل زادے نے کہا کہ دارالحکومت کابل کے نواحی علاقوں میں دہشت گردوں کے 107 تربیتی مراکز قائم ہیں اور 130 کے قریب غیر قانونی مسلح گروپ شہر میں سرگرم ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کابل کے داخلی راستوں پر نصب کیے اسکینرز کو چلانے کے لیے ایندھن صرف آدھے گھنٹے کا مہیا ہوتا ہے، باقی 23.5 گھنٹے کا ایندھن چوری کر لیا جاتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ کابل شہر میں 500 کے قریب بکتر بند اور سیاہ شیشے والی گاڑیاں بغیر کسی رجسٹریشن کے تندراتی پھرتی ہیں. افغانستان کی جنرل سیکیورٹی کے محکمے کے سربراہ نے مزید کہا کہ شہر میں جعلی اسلحہ لائسنس بنانے والے گروپ بھی سرگرم ہیں اور شر پسند عناصر کی سرگرمیاں بھی مشکلات کا سبب بن رہی ہیں. دوسری جانب افغانستان کی وزارت دفاع نے فوج کے اعلی افسران اور ان کی گاڑیوں پر ممکنہ حملوں کے خدشات کے پیش نظر انہیں سادہ لباس اور عام گاڑیوں میں سفر کرنے کی ہدایت دی ہے. حالیہ دنوں میں افغانستان کے اعلیٰ فوجی اور سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف طالبان کے حملوں میں کافی تیزی آئی ہے. کابل کے دروازہ پل شہر میں طالبان کے تازہ ترین حملے میں 6 افغان فوجی ہلاک اور 17 دیگر زخمی ہو گئے تھے. افغانستان کے ارکان پارلیمنٹ نے ملک میں سیکیورٹی اداروں میں افرادی قوت اور فوجی ساز و سامان کی کمی، فوج اور پولیس کے ساتھ فضائیہ کے حملوں کا سلسلہ بند کیے جانے اور طالبان کے خلاف کارروائیوں میں بھاری اسلحے کے استعمال کی ممانعت جیسے معاملات کو بدامنی میں اضافے کی وجوہات قرار دیا ہے. ایسے وقت میں جب افغان حکام فوجی ساز و سامان کی کمی کو ملک میں تشدد اور بدامنی کی اصل وجہ قرار دے رہے ہیں، امریکہ اور نیٹو کے حکام اپنا باقی ماندہ اسلحہ افغان سیکیورٹی اداروں کو دینے کے لیے تیار ہیں.
ناظرین، اور اب زاویہ نگاہ کا آخری موضوع، ایران اور گروپ 5+1 کے مذاکرات. اس موضوع پر ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں سیاسی امور کے ماہر جناب جعفر رضی خان صاحب کو، جنہیں تشریف فرمائیں، میں ان کو خوش آمدید کہوں گا.
بہت شکریہ.
جعفر رضی خان صاحب، اسلامی جمہوریہ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان جو مذاکرات پچھلے دنوں انجام پائے اور جو مدت تعین کی گئی تھی، اس مدت میں وہ کسی نتیجے پر بظاہر نہیں پہنچ پائے اور اس کی مدت جو ہے وہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن بہرحال فریقین کی جانب سے یہ اندیا دیا گیا، یہ اشارے بھی ملے کہ دونوں فریق یعنی اسلامی جمہوری ایران اور گروپ پانچ جمع ایک کے جو رکن ممالک ہیں، یورپی ممالک، امریکہ، چین، روس، برطانیہ، جرمنی، فرانس وغیرہ، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کے ساتھ سمجھوتا کیا جائے گا اور جامع سمجھوتا ہوگا اور اس میں جو کچھ ابھی رکاوٹیں یا مسائل ہیں ان کو دور کر لیا جائے گا، اور اس کا فیصلہ سبھی فریق کر چکے ہیں۔ حال ہی میں جو مذاکرات ہوئے، حالیہ دو تین دنوں میں اسلامی جمہوری ایران کے سینئر مذاکرات کار جناب سید عباس عراقچی کی قیادت میں جنیوا میں، وہ کس مرحلے میں ہیں اور ان مذاکرات کو کیا انہی مذاکرات کا تسلسل قرار دیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں، سب سے پہلی بات وہی جو آپ نے اشارہ کیا کہ جو ڈیڈ لائن تھی 24 نومبر، اس کی توسیع جو ہے وہ 1 جولائی 2015 تک کی گئی۔ تو اس وقت جب ڈیڈ لائن پہنچی تھی تو بہت زیادہ قیاس آرائی ہو رہی تھی کہ کیا یہ مذاکرات جو ہے، یہ نیگوسیشن جو ہے، یہ فیل ہو چکے ہیں یا اپنے جو ہے وہ انجام کو پہنچ پائیں گے یا کسی نتیجے پہ جو ہے وہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ نتائج حاصل ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد جب مدت میں توسیع کی گئی تو فریقین نے واضح طور پر یہ بیانات دیے کہ مذاکرات میں جو ہے وہ پروگرس ہوئی ہے اور جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ول ہے کہ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ تشکیل پائے۔ تو اب یہ جو موجودہ مذاکرات پی جنیوا میں ہوئے ہیں تو اس یہ اسی کا جو ہے وہ ایک بیسک جو ہے وہ ایک تسلسل ہے جس میں جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز دونوں فریقین کے درمیان ہیں اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سب سے اہم بات ہے اس میں وہ یہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے مذاکرات ہوں گے، جو فائنل ڈیل ہوگی، اس کے پیچھے جو ہے کچھ محرکات ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایران نے ہمیشہ جو ہے یو این نیوکلیئر واش ڈاگ IAEA کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا۔ ایران کی نیوکلیئر انرجی پروگرام کے بارے میں ان کی جو جتنی رپورٹس تھی وہ جو ہے بالکل یعنی ایک قسم کی کلین چٹ دی گئی کہ اس میں کوئی کسی قسم کی ڈیویشن جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب یہی یہ مذاکرات بھی ایران یہ چاہتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ کہ ہماری انٹینشن جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا سب کچھ جو انرجی پروگرام ہے وہ انٹرنیشنل لاز IAEA کے اصولوں کے مطابق اور جو ہے وہ ہر حوالے سے جو ہے مذہبی حوالے سے جو ہے وہ کسی قسم کے نہ اس میں نیوکلیئر ویپن کا شک و شبہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا جو ہے وہ پیسفل پرپسز کے لیے ہے اور جو ہے انرجی ڈیولپ کرنے کے لیے، اور اس میں یہ کہ ریجنل کنٹریز کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنے پروگرام میں شرکت کرنے کی دعوت دی ہے۔ تو اب یہ جو اتنا بڑا جو یوں سمجھے کہ 12 سال پہ محیط جو کہ امریکہ نے ایران کے خلاف پراپاگنڈا کیا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ایران کے پیسفل پروگرام، اس کے IAEA کی بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ایران کو اس پروگرام ڈیولپ کرنے میں جو ہے ایز اے ممبر کنٹری جو ہے جس نے جو اس کے سارے پروٹوکول سائن کیے مدد کرے۔ تو اب یہ ہے کہ انہیں جو ہے بلکہ ایران کو، ایران کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ ایران کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کرے خسارت اور ڈیمیجز جو جو یو ایس اور اس کے الائز نے کیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس جو ہے وہ ہنڈریڈز آف نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں۔ اسرائیل جو ہے اس نے کسی بھی NPT یا کوئی ایسی ٹریٹی جو کہ نیوکلیئر ویپنز کو ریسٹرکٹ کرتی ہے اس پہ سائن بھی نہیں کیے، اور اسرائیلی نیوکس جو ہے وہ پوری مڈل ایسٹ نہیں بلکہ پوری ممکن ہے ورلڈ پیس کے لیے بھی جو ہے وہ ایک قسم کا تھریٹ کا رکھتے ہیں، تھریٹ ہے پوری دنیا کے لیے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران یہ چاہتا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یہ شو کرنا چاہتا تھا کہ کوئی امریکہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ بہانہ نہ دیا جائے۔ اب دوسری طرف جو P5+1 ہے ان میں خصوصاً جو امریکہ اور اس کے جو ویسٹرن الائز ہیں اس میں بھی یہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جائے, ایک ڈیل ہو جائے, اس کی وجہ یہ کہ ایران ایک پاور بن کے ابھر چکا ہے, اب ان کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے کے علاوہ.
جی جعفر عزیز خان صاحب, پچھلے 12 سال کے مذاکرات کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی, خود ایرانی اعلی قیادت بھی بارہا اپنے بیانات میں, تقریروں میں, جو ہے خطابات میں یہ اشارے دے چکی تھی کہ امریکیوں کو اور یورپیوں کو اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ ایران کا پروگرام پرامن ہے اور ایران کا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ بھی جو ہے باضابطہ طور پر آ گیا, لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا دباؤ ڈالنے کا. اور آئیے یہ کہ جو انسپیکٹرز ایران کے ایٹمی پروگرامز کی نگرانی کرتے رہے, چیک کرتے رہے اور رپورٹس ہر سال جاری کرتے رہے ایران کے مختلف پروگراموں کے حوالے سے, جس وقت انہوں نے چاہا جہاں چاہا انہوں نے معائنہ بھی کیا اور ایران نے اس کی اجازت بھی دی صرف مطمئن کرنے کے لیے, تو یہ سارا بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ صرف ایک ایران کو دباؤ ڈالنے کا ایک ذریعہ تھا, ایران پر پریشر ڈالنے کا ایک ذریعہ تھا. اور بعض بیانات ایسے بھی سامنے آئے یورپی ممالک کے حکام کی طرف سے البتہ کہ ہم جو ہیں وہ یعنی اندازہ یہ ہوا کہ وہ ایران کے ساتھ سمجھوتا چاہتے ہیں, مذاکرات چاہتے ہیں اور اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس پورے مسئلے کے بیچ امریکہ جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے, وہ اڑا ہوا ہے, وہ اپنی فرعونیت اور انانیت کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہا ہے. یہ بات کس حد تک جو ہے وہ درست ہے؟
دیکھیں بالکل اسی طرح ہے کہ یہ جو نیوکلیئر جو ایران کا پیسفل پروگرام ہے اس کے بارے میں جو ہے امریکہ نے ایک ڈرامہ رچایا انٹرنیشنل لیول پر. بیسیکلی جو ہے وہ امریکہ جو ہے ایک سائنٹیفک ایران, ایک ڈیولپڈ ایران, ایک پاورفل ایران کو جو ہے وہ ایک ایسا ایران جو کہ اس کا جو ہے وہ ہر بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک انڈیپینڈنٹ ایران جو کہ امریکہ کی پالیسیز کو فالو نہیں کرتا بلکہ انٹرنیشنل لاس کو, رولز اور نارمز کو فیل کرتا ہے, تو امریکہ ایسے ایران کو جو ہے وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا. ایک اسلامک, ڈیموکریٹک, پاورفل, ڈیولپڈ اور سائنٹیفک حوالے سے ڈیولپ ایران, اور ایسا جو کہ ریجنل کنٹریز کو بھی جو ہے ایران اس سمت و سو کی طرف جو ہے نا وہ ایک لیڈرشپ کوالٹیز یعنی ایک لیڈنگ ایران جو ہے وہ یو ایس کے لیے خطرہ محسوس ہو رہا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے اگر یہ ایشو بھی نہ ہوتا تو کسی اور ایشو کو اٹھایا جاتا, لیکن اس کے باوجود جب یو ایس نے یہ دیکھا کہ امبارگوز, سینکشنز اور جو ہے وہ پولیٹیکل ہاتھ کنڈے اور اکنامک ہاتھ کنڈے کے باوجود جو ہے ایران روز بروز جو ہے وہ پاورفل ہوتا جا رہا ہے, اور جب آپ سینکشنز لگائیں گے تو ایران نے نیو مارکیٹس ڈیولپ کرے گا, ایران رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات ڈیولپ کرے گا, چائنا کے ساتھ کرے گا, ساؤتھ امریکہ, برازیل اور برکس نیشن کے ساتھ جو ہے وہ آلٹرنیٹو ڈھونڈے گا, اور اس کا الٹیمیٹ جو اکنامک حوالے سے نقصان ہوگا وہ یورپین مارکیٹس اور امریکن مارکیٹس کو ہوگا. تو جب انہوں نے فیل کیا کہ ایران میں جو ہے وہ اکنامک پوٹینشیل کے حوالے سے, اور ایران ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے خود یورپ کے لیے, خود جو ہے یو ایس کے لیے ہو سکتی تھی, تو اس وجہ سے, اور پھر دوسرا یہ ہوا کہ ابھی جو مذاکرات جو ہے اس میں یہ ہوا کہ امریکہ نے جو دہشت گرد گروپوں کی حمایت کی, جیسے طالبان کی افغانستان میں دیکھے, عراق میں جو جنگ میں خرابیاں کی, جو اتنی جنگوں میں, اور پھر یہ جو ابھی جو ہے وہ داعش کو کریٹ کیا, تو یہ اور اس کے جو الائز ہیں جو نان ڈیموکریٹک مونارکی, سعودی عربیہ, قطر وغیرہ, تو اس امریکہ کا ان نان ڈیموکریٹک کنٹریز کے ساتھ, عرب مونارکیز کے ساتھ ملنا, ان گروپس کو ایجاد کرنا دہشت گردوں کو, تو اس نے انٹرنیشنل لیول پر جو یو سمجھے کہ جو یو ایس کی امپائر تھی اور اس کی جو فیم تھی اس کو ڈیمیج کر دیا. تو اب یہ سوال اٹھنے لگا کہ کیا یو ایس کے مقابلے میں وہ رائزنگ پاور کون سی ہے جس میں نام آیا ایران کا, آیا رشیا کا, چائنا کا, تو اور پھر یہ ایسی پاورز تھی جو کہ یونائٹ ہو رہی تھی, بہرحال اس کے ساتھ جو ہے ساؤتھ امریکہ میں بھی, تو یہ امریکہ کے لیے اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھے, چونکہ جو اس کے ہتھ کنڈے تھے ان کے ویسٹ کے اور امریکہ کے, اور ایران کی جو انڈیپینڈنٹ پالیسی تھی اس سے یہ ہوا کہ کنٹری اسلامک ڈیموکریٹک ایران جو ہے وہ روز بروز جو ہے مضبوط تر ہوتا گیا. جیسے اگر اس نے ایران کو ٹیکنالوجی سے نہیں دی تو ایران نے خود ڈیولپ کی, اس سے یہ ہوا کہ خود ایران ٹیکنالوجی لینے کی بجائے خود بخود جو ہے وہ انڈیجینس ٹیکنالوجی جو ہے وہ ڈیولپ کرنا شروع ہو گیا. اور پچھلے سالوں میں جو ہے وہ پچھلے دہوں میں آپ دیکھیں کہ تو ایران مختلف فیلڈز میں خود کفیل ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایران ایسے کنٹری ہے جو انرجی ریسورسز کے حوالے سے جو ہے وہ ایک رچ کنٹری ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ گیس کے حوالے سے, آئل کے حوالے سے, اور پھر ایسا کنٹری جو کہ ایک مڈل ایسٹ کا سب سے لٹریٹ اور یعنی ایجوکیشن کے حوالے سے اور جو سوشل اویئرنیس ہے, تو اس حوالے سے مجبور ہو چکا تھا. اور اس پہ کچھ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا, کچھ یورپین کنٹریز چاہتے بھی تھے جو ایران کے ساتھ جن کے بہرحال ایک ورکنگ ریلیشن ہے. اور تو اس میں یہ ہوا کہ ایون بعض کمپنیز اب یہ بھی کر رہی تھی کہ جو یو ایس سینکشنز لگاتا تھا, بہت سارے ایشین کنٹریز جب اس نے ایران پہ آئل کی سینکشنز لگائی تو بہت سارے جاپان, انڈیا, ساؤتھ کوریا, ان کنٹریز نے ان سینکشنز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور ایران کا جو آئل جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں روٹین کے مطابق جو ہے وہ جا رہا تھا. تو اب بلکہ ایران نے جو ہے وہ تیل کی مارکیٹ کو بیلنس کرنے کی کوشش کی, اس کی الگ بات ہے جو موجودہ ابھی بحران ہے. لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایران کی ریشنل پالیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ انٹرنیشنل اپینین خود یو ایس کے اندر اور یورپین کنٹریز کے اندر جو ہے وہ ایران کے حق میں ہوتا جا رہا تھا. یعنی آپ یہ نہ کہ یو ایس جو ہے وہ جب نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ایس کی پبلک کا بھی اپنی گورنمنٹ پہ جو ہے وہ ایک دباؤ تھا, ایک انٹرنیشنل اپینین جو ہے وہ ایران کے حق میں چینج ہو رہا تھا یو ایس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, یو ایس کی دہشت گروپ کی حمایت کی وجہ سے, یو ایس کی اسرائیلی حمایت کی وجہ سے جس نے غزہ میں اتنی وار دور کی, اور اس کے مقابلے میں ایران کی ریئل انٹینشن کہ اس خطے میں امن, پیس اور ایک سٹیبلٹی لانے کی وجہ سے جو ہے وہ ایران کو ایک برتری حاصل ہوئی.
اچھا جعفر رضی خان صاحب, آپ نے اشارہ کیا ان عوامل کی طرف, ان مسائل کی طرف کہ جن کی بنا پر امریکہ اور یورپ کو جو ہے, یا ان پانچ جمعیت گروپ کے رکن ملکوں کو ایران کے ساتھ مذاکرات پر مجبور ہونا پڑا اور اس کو آج تقریباً سب قبول کر رہے ہیں. تو یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اب جو تاریخ مقرر ہوئی ہے, آیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مقررہ تاریخ میں یہ ایٹمی سمجھوتا جو ہے, جامع ایٹمی سمجھوتا جس کے اصول کے لیے پچھلے 10-12 سال سے کوشش ہو رہی ہے, وہ عملی شکل اختیار کر لے گا؟ یہ امریکہ مزید اس کو جو ہے وہ آگے بڑھائے گا اور وقت کشی کی پالیسی کو پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے گا؟
دیکھیں جو فیکٹس اور فگرز شو کر رہے ہیں اور جو سینئر یو جو سینئر یو ایس آفیشلز کے اسٹیٹمنٹس آئی ہیں موجودہ ہفتوں میں, اس میں خود جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ یہ سمجھوتا جو ہے ڈیڈ لائن سے پہلے بھی ہی طے پا جائے گا. اور جو رشین پریزیڈنٹ جو ہے پریزیڈنٹ پوتین نے کچھ دن پہلے جو ہے ایک کانفرنس میں یہ اشارہ کیا ہے کہ ایران کی وائز اور عقل مندانہ پالیسیوں اور فلیکسیبلٹی کی وجہ سے اور جو ہے خود ویسٹ کے اندر جو ہے وہی جو بات ہم نے کی کہ وہ مجبور ہے اس مذاکرات پہ, تو پریزیڈنٹ پوتین نے بھی یہی کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ امیننٹ ہے, یعنی حتماً طے پائے گا اب. اور اس سے اس نے یہ بھی کہا کہ جو ہے ورلڈ اکانومی کو اور ایران اور رشیا کے جو تعلقات میں اضافہ ہوگا یا دوسری جو ہے, تو اس میں یہی فائدہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو جو سینکشنز ایران کے خلاف تھی اس کا جو ہے وہ ایران سے زیادہ کہیں جو ہے وہ بہت سارے یورپین کنٹریز, اس میں فرانس شامل ہے, جرمنی شامل ہے, جو ایران کے جو ہے وہ تجاری پارٹنر تھے, ٹریڈ پارٹنر تھے, ان کو جو بھی ہے نقصان ہو رہا تھا. تو یو ایس کو جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایک پریشر تھا. تو اب یہ کہ ڈیڈ لائن سے پہلے جو 1 جولائی سے ہے اس میں سیاسی مبصر جو ہے خود ویسٹرن ڈپلومیٹس خود جو ہے وہ ریشن پریزیڈنٹ کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہ سب یہ انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ کمپریہنسو ڈیل جو ہے وہ طے پا جائے گی اور یہ ایک کامیابی ہوگی ایران کی. یعنی یہ پھر ایک جو ہے جس طریقے سے جو ہے اسلامک ریولوشن کے بعد ایران نے مختلف فرنٹس پہ کامیابی حاصل کی ہے, یہ ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک کامیابی ہوگی ایران کی. اور ایران اپنے آپ کو جو کہ آلریڈی مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ ایک پاور پاور ود ریشنیلٹی اور ایک ایسی جو کہ منطقے میں سٹیبلٹی اور ایک ایسا ملک جو کریڈل آف سٹیبلٹی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے یہ ایران کی ایک کامیابی ہوگی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے یہ ایسے موقع پہ ہو رہی ہے جب یورپین کنٹریز جو ہے وہ اکنامک حوالے سے وہاں پہ ریسیشن ہے اور جب ان کی پولیٹیکل حوالے سے غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو کہ ان کی سیریا میں دیکھنے آئی, جو کہ عراق میں دیکھنے آئی, جو ان کی اسرائیلی رجیم کی سپورٹ جو انہوں نے کی, جو غزن لوگوں کے خلاف 2008 سے 2011 تک اسرائیل نے ہزاروں آدمیوں کو تین جنگوں میں مار دیا, تو یہ ساری جو ہے جو یہ جو ہے یہ ڈیفیم جو ان کو ہوئی ہے یہ کبھی بھی جو ہے وہ امیج ان کو ریسٹور کرنے میں جو ہے وہ یہ ممکن ہے کہ گھٹنے ٹیک پہ مجبور ہو جائے اور اپنی پالیسیوں میں کسی حد تک جو ہے وہ ممکن ہے ریویو کرنے پہ جو ہے وہ
اچھا یہ
یعنی کسی دیکھیں ابھی یو ایس پریزیڈنٹ کے لیے کوئی جس طرح جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کو وایولیٹ کرنا, اسرائیل کی انکنڈیشنل سپورٹ کرنا, مے بی مستقبل میں یہ تھوڑا سا ان کے لیے بھی کمپلیکیٹڈ ہو جائے,
اچھا
مشکل ہو جائے.
وقت تھوڑا کم ہے,
جی
دو ایک منٹ کا وقت رہے گا آپ کے پاس, کہ ابھی مذاکرات جنیوا سمجھوتا طے پانے کے بعد کہ جب یہ فائنل ڈیل کے لیے مذاکرات یہ عمل شروع ہوا تو یورپی کمپنیوں کے مالکان صنعت کار تاجر برادری کے لوگ اسلامی جمہوریہ عراق کے مسلسل دور پہ بڑی بڑی کانفرنس ہوئیں اور انہوں نے یہاں اپنی سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کاری کے لیے مشترکہ پروگراموں کو آگے بڑھانے کے لیے مشترکہ پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے یا انفرادی یا اجتماعی کمپنیز کی سطح پر اپنی آمادگی کا اعلان کیا, اور امریکہ اس کو دیکھ رہا ہے یا وہ قوتیں کہ جو اس سمجھوتے کے مخالف ہیں یا جن کو اس سمجھوتے سے کہیں اپنے مفادات خطرے میں پڑتے نظر آ رہے ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ رکاوٹ محسوس کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھوتا ہونے کے بعد, تعلقات بہتر ہونے کے بعد, یقینی طور پر اس کے پورے اس خطے پر, علاقے کی مارکیٹ پر اس کے مثبت اور معاشی لحاظ سے مناسب اثرات پڑیں گے؟
دیکھیے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ جو پابندیاں یا سینکشن تھی یہ ایک انٹرنیشنل حوالے سے اللیگل تھی.
ایک منٹ میں جواب دیجئے گا.
تو اب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو ہے ایران کے جو ہے وہ اکانومی آلریڈی جو ہے وہ ایک چونکہ دوسرے ملکوں پہ انحصار نہیں کر رہی تھی, ایک انڈیپینڈنٹ تھی اور ایران, لیکن ایران ہمیشہ جو ہے اپنا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ ہم جو ہے کہہ رہے تھے کہ ہم انٹرنیشنل کوآرڈینیشن میں جو ہے انویسٹمنٹ کی مشترکہ وینچرز میں ہر حوالے سے یورپین کنٹری کے ساتھ, ایسٹ کے ساتھ, سب کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کے لیے تیار ہیں, پیسفل پروگرامز میں, انرجی میں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں. تو ڈیفینیٹلی آلریڈی یورپین کورٹس نے جو ہے بہت سارے ایرانی بینکس پہ جو وہ پابندیاں اٹھا لیا اور اس نے کہا کہ یہ لیگل ہے, غلط ہے. تو اب اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ روابط, ٹریڈ روابط, پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک حوالے سے جو ہے مزید جو ہے وہ ریلیشن کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی, فیسیلیٹیٹ ہوں گے.
جی انشاءاللہ جعفر عزیز صاحب بہت شکریہ. ناظرین ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا, محدودیت کی بنا پر جو ہے اپنے پروگرام کو یہیں پہ ہم رخصت ہوں گے آپ سے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ہمارے اسٹاف کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.